الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرى. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جن ایام سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں. اسی مناسبت سے میں نے یہ تین آیتیں پڑھی ہیں. انہی کی بقدر ضرورت بتوفیق الہی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ خود یہ دن ہے جو جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے. عشرہ ذوالحجہ، عشرہ ذوالحجہ یہ وہ دس دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا لیں وہ معمولی نہیں ہوتی. میں اکثر وہ طلبہ ہمارے مدرسے میں وہ قلم سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی کھٹ کرتا ہے، کوئی کھٹ کرتا ہے، کوئی قلم کو پیر سے لگا رہا ہوتا ہے، کسی نے قلم کو نیچے ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو بڑا یہ منظر دیکھ کے بڑا دل کٹتا ہے. یا کسی نے قلم کو کتاب کے اوپر رکھ دیا، یہ کتاب کی بے ادبی ہے، یا کتاب اوپر رکھ دی قلم نیچے ہو گیا، قلم کے اوپر کتاب کو رکھ دیا، یہ بھی قلم کی بے ادبی ہے. تو میں اکثر طلبا سے کہتا ہوں، دیکھو میرے عزیز طلبا کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کی قسم اٹھائی ہے. قسم نون والقلم وما یسطرون، یہ آیت ہے نا سورہ نون کی، سورہ قلم، اس میں قسم اٹھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی قلم الذی، ایک جگہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تو وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا. اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں اس طرح تعریفات کر رہے ہوں اور ہم اس کے ساتھ یہ کریں کہ کھلونا بلا لیں، ٹھک ٹھک اس کی نب اوپر اور نیچے کرنے کے لیے بٹن دبا رہے ہیں کھول رہے ہیں، بٹن دبا رہے ہیں کھول رہے ہیں، یا اس کو پیروں سے لگا رہے ہیں، یا اس کو زمین پر رکھ دیا، یا کتاب پر رکھ دیا، یا کتاب کے نیچے رکھ دیا، یہ سب قلم کی بے ادبی ہے کیونکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے. تو ان دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ ہمیں ان دنوں کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. کہ اللہ کا بے ادبی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ از خدا جوئیں توفیق ادب، مثنوی کا شعر ہے، از خدا جوئیں توفیق ادب بے ادب محروم مند از فضل رب. کہ ہم اللہ تعالی سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. معلوم ہوا اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ وہ ادب ہے. ہر چیز کا ادب ہے، لباس کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے. بس جو ادب جس نے سیکھ لیا ہر چیز کا، وہ انسان بن گیا. سیکھ بھی لے، عمل بھی کرے، بس وہ انسان بن گیا. علماء کا ادب ہے، دینی کتابوں کا ادب ہے، قلم کا ادب ہے، تپائی کا ادب ہے، تپائی کا تو ہر چیز کا ادب ہے. وہ تپائیاں رکھی ہوئی ہیں، اس پر یاد آ گیا، تپائی کا بھی ادب ہے. یہ تمام چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. تو فرمایا کہ والفجر والیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور دس راتوں کی قسم. وہ دس راتیں یہی ہیں جن میں اس وقت ہم اور آپ ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر عشر ذوالحجہ میں جتنی اللہ تعالی کو اپنی عبادت محبوب ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت ان دس دنوں میں پسند ہے، محبوب ہے، اور کسی دن میں نہیں ہے، اور دنوں میں نہیں ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جہاد بھی اتنا پسند نہیں ہے اللہ کو ان دنوں میں؟ فرمایا ہاں، جہاد بھی اتنا پسند نہیں جتنا عبادت پسند ہے اللہ کو ان دنوں میں. صرف ایک صورت ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، اور کوئی بھی چیز واپس نہ آئے، جان شہید بھی ہو جائے، مال بھی اس کا خرچ ہو جائے، بس وہ تو بڑھ سکتا ہے ان دنوں میں عبادت کرنے والوں سے، ورنہ اور کوئی نہیں بڑھ سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد جن دنوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہی دس دن ہیں عشرہ ذوالحجہ کے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان میں ان یہ جو عشرہ ذوالحجہ کے دن ہیں، دن دو ہے نا، دو چیزیں ہیں، دن اور رات. تو دن، اس دن کا روزہ، یہ فرمایا کہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے ایک دن کا روزہ. اور ایک ہر رات کی عبادت، ان دس راتوں میں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور یہ جو عشر ذوالحجہ کی راتیں ہیں، ان میں ایک ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان دس دنوں کے اندر، عشر ذوالحجہ کے جو دس دن ہیں، ان میں 4 کلمات کی کثرت رکھا کرو. وہ 4 کلمات سن لیجیے کہ جن کے پڑھنے کا حضور نے ہمیں حکم فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان 4 کلمات کو کثرت سے ان دنوں میں پڑھتے رہا کرو. بھائی یہ کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ترتیب ذرا سی مختلف ہے، جو تیسرے کلمے کی ترتیب ہے اس سے ذرا سی مختلف ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پہلے ہے اس میں، اور اللہ اکبر بعد میں. یہاں پر پہلے اللہ اکبر ہے، بعد میں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمات ہیں جن کی کثرت کا اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم فرمایا. اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں. پھر عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ، فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسرے لفظوں میں 1 سال پہلے پچھلے 1 سال جو ہم نے گزار دیا ہے پچھلا 1 سال, اور جو اگلا 1 سال اگر زندگی رہی جو ہم گزاریں گے اگر زندگی رہی تو اگلے سال اور پچھلے سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لے تو امید ہے اس کی 1 سال زندگی ہو جائے گی اور مزید, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال آگے کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے. تو گناہ کب کرے گا؟ جب زندہ رہے گا. تو امید ہے کہ اس کی 1 سال کی زندگی اور اللہ عطا فرما دیں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے توبہ کے لیے, عبادت کے لیے. تو یہ بہت قیمتی دن ہے عرفہ کا, جو روزہ ہے بہت قیمتی روزہ ہے. اور پھر عید کی رات جس کو ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ جانے بازاروں میں اور کہاں کہاں گزارتے ہیں, حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو شخص عید کی رات میں عبادت کر لے, عیدین کی راتیں دو ہی ہیں نا, ایک عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہہ دیتے ہیں اور ایک عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات, ان دو راتوں میں جو عبادت کر لے, فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا. اور پھر 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر, ایک عبادت اور ہے جو اللہ نے ہم سب پہ واجب فرمائی ہے, 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا آواز بلند آواز کے ساتھ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کا پڑھنا واجب ہے. واجب مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں پر بھی واجب ہے. چلیے مرد تو پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, آتے ہیں تو مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے سب پڑھتے ہیں, لیکن عورتیں گھروں میں نہیں پڑھ پاتی, عورتوں کو بتانا چاہیے بھائی واجب تو ان پر بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی عبادت اور ہے جو ان دنوں میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی. اچھا بھائی میں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں, کوئی سوچے بھائی 10 راتیں کیسے عبادت کریں, تو بہت آسان ہے بہت آسان ہے. آپ مغرب دیکھیے, شرعاً رات کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے, سورج ڈوبا دن ختم ہوا رات شروع ہوئی ہے نا. میں ایک دعا یاد آ گئی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب سے پہلے ایک دعا پڑھا کرتے تھے مغرب کے بعد, جتنی اذانیں ہوتی ہیں نا 4 وقت کی اور بھی اذانیں ہوتی ہیں, کسی اذان سے پہلے دعا نہیں ہے سوائے مغرب کی اذان کے. اذان کے بعد کی دعا ہے وہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى آخری, یہ اذان کے بعد پڑھنے کی ہے. لیکن ایک مغرب کا وقت ایسا ہے کہ اذان سے پہلے بھی دعا ہے اذان کے بعد بھی دعا ہے. وہ پہلے دعا کون سی ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اللهم هذا اقبال ليلك, اے اللہ یہ آپ کی پیدا کی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے, وہ ادبار و نہارک اور آپ کے پیدا کیے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے, وہ اقوات و دعاتک اور آپ کی طرف دعوت دینے والوں کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے یعنی مؤذنین کی اذان کا وقت ہے, فاغفر لی, فا تعقیبیہ ہے دیکھیے فا تعقیبیہ, بس جلدی سے آپ میری مغفرت فرما دیجیے. اس دعا سے معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت, غروب آفتاب کا وقت یہ خاص وقت ہے مغفرت کا. اگر یہ وقت ایسا نہ ہوتا تو حضور یہ دعا نہ مانتے اس وقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے بھائی یہ دعا, کون مغفرت کا محتاج نہیں ہے, کون کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے مغفرت, سبھی محتاج ہیں, یہ دعا مانگنی چاہیے. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرعاً اور حضور کی اس دعا سے بھی معلوم ہو گیا کہ مغرب کا وقت ہوتے ہی دن ختم ہو گیا, رات شروع ہو گئی, اس دعا سے معلوم ہو گیا. لہذا آپ مغرب کی نماز مسجد میں آ کر اہتمام سے پڑھیے, تکبیر اولی سے پڑھیے. رات کا آغاز آپ نے کر لیا, اچھی طرح کیا, تھوڑی سی جتنی آپ عبادت کرتے ہیں تھوڑا سا بڑھا لیجئے. بھئی آپ ساری دنیا پڑھتی ہے مغرب کے بعد دو سنتیں تو سبھی پڑھتے ہیں, چلیے دو نفل اور پڑھ لیجئے, اس کے بعد اور دو نفل پڑھ لیجئے, چھ رکعت جو ہیں وہ اوابین ہیں وہ پڑھ لیجئے ان دنوں میں. اور علماء فرماتے ہیں, مفتی حضرات سے آپ پوچھ سکتے ہیں, جو مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد چھ رکعتیں ہیں, لہذا کوئی شخص اگر جو دو سنتیں تو ہم سب پڑھتے ہیں جو موقعہ ہیں, اس کے بعد اگر چار نفل اور پڑھ لے دو دو کر کے تو یہ کتنی ہو گئی, چھ. بس اسی پر اوابین کا ثواب مل جائے گا. دو رکعتیں تو ہم سب پڑھتے ہیں تو چار اور پڑھنی ہے دو دو کر کے, بس اوابین کا ثواب مل گیا. یہ دو رکعتیں بھی اللہ اسی میں شامل فرما لیں گے. چلیے اور آسان ہو گیا, آپ کو دو رکعت نفل اور پڑھنے کی اگر نہ پڑھیں تو یہی ثواب مل جائے گا آپ کو اوابین کا اسی میں. تو یوں کر لیجئے, تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے یا آپ گھر چلے جائیے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من صلى العشاء فی جماعه فكأنما قام نصف الليل, جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری. ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله فكانما قام الليل كله, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ ایسا ہے جس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہو. تو بھائی اگر ہم مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, یہی کام اگر ہم نے کر لیا نا تو یہ دس کی دس راتیں عبادت میں گزری ہیں ہماری. تھوڑی سی اور تھوڑا سا معمول اور بڑھا لیں, اوابین پڑھ لیں, کچھ تلاوت کر لیں, پاؤ پا رہی صحیح, کچھ تسبیحات کر لیں. اب کوئی کہے کہ عشاء کے بعد تو میرے لیے مشکل ہے, تو مغرب سے عشاء کے دوران آپ وقت فارغ کر لیجئے. لیجئے آپ نے رات میں عبادت کر لی, کیونکہ مغرب کے وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے, تو آپ نے رات میں عبادت کر لی, مغرب کے بعد تھوڑی سی عبادت کر لیجئے. یہ دس راتیں بہت اہم ہیں اس لیے عرض کر, اور اس میں سے بھی یہ یعنی دو راتیں تو گزر گئیں, آج کی رات ہے کل کی رات گزر گئی, یہ آج کی رات اور ہے, اور یہ راتیں اسی طرح گزرتی جائیں گی. جو قدر کر لے گا وہ اللہ کے ہاں سے بہت کچھ پا لے گا. تو یہ دس دن ہیں جن کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے, والفجر وليالي عشر. اور عرفے کے روزے کے ساتھ اور دن بھی ہو سکیں ان دنوں میں, ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے, تو عرفے کے دن کا تو رکھ ہی لیں, اس کے علاوہ بھی اور دن ہیں جب تک یہ عشرہ ہے اس میں رکھ لیں اور روزے رکھنا چاہیں, اور جس کے روزے باقی ہوں قضا روزے ہوں وہ بھی انہی میں ادا کر لیں, تو قضا کرنے کا ثواب الگ ملا اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب الگ ملا. دوسری چیز جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے اور دنوں میں نہیں ہو سکتی وہ حج ہے. حج, اور یہ حج ایسی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, کہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے. عورتوں تمہارا جہاد, اے اور مسلمان عورتوں تمہارا جہاد حج ہے. حج جہاد کنا الحج. لیکن اس بڑی عبادت سے اللہ تعالی ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی محروم نہیں کرنا چاہتے. اس کی دو چیزیں عرض کرتا ہوں, اس سلسلے میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے حاجی, جب حاجی لوگ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ جب تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے پاس درخت اور پتھر, ریت کے ذرات, وہ سب اس کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ درخت اور پتھر اور ریت کے ذرات پڑھتے ہیں تو ان سے آگے والے پتھر اور درخت پڑھتے ہیں, پھر ان سے آگے والے. اور حضور نے فرمایا یہاں تک کہ حتی تنتہی الارض من ہا ہنا وہا ہنا, یہاں تک کہ زمین کی انتہا ہو جاتی ہے, یعنی زمین کے کونے تک. بیت اللہ سے یہ شروع ہوئی لبیک, ریت کے ذرے, درخت, پتھر, سب نے پڑھنا شروع کیا, ان کے قریب والوں نے شروع کیا, ان کے قریب والوں نے, حتی تنتہی الارض من ہا ہنا وہا ہنا, یہاں تک کہ پوری زمین, پوری زمین حرم کا نمونہ بن جاتی ہے. حج کے دنوں میں, حج کے دنوں میں پوری روئے زمین اس کے درخت اور پتھر لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو حرم کا نمونہ بن جاتی ہے پوری زمین. اس زمین میں ہم بھی رہ رہے ہیں, یہاں پر ہیں, اگرچہ ہم حرم میں نہ صحیح یہاں ہیں, مگر حرم کا نمونہ تو بن گئی زمین. ایک عمل اور کر لیں, ایک تو یہ کہ سارے پتھر اور درخت یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں, دوسرا کیا, ایک عمل ہم اور کر لیں کہ ذوالحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو ناخن اور بال نہ تراشیں. تو یہ حاجیوں کے ساتھ مناسبت ہو گئی, ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت ہو گئی. ساری زمین حرم کی, یعنی حرم کا نمونہ بن گئی, تلبیہ پڑھا جا رہا ہے درختوں کی طرف سے, چٹانوں کی طرف سے, ریت کے ذرات کی طرف سے, اور ہم نے کیا کر لیا, یہ دو کام اور کر لیے, ناخن نہ تراشنا اور بال نہ تراشنا. تو ہماری مشابہت ہو گئی حاجیوں کے ساتھ. جو رحمت ان پر برت رہی ہے اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برت جائے گا, ہم بھی محروم نہیں رہیں گے. اللہ کسی کو اس وجہ سے محروم نہیں رکھیں گے کہ جا تو وہاں نہیں ہے تو جا محروم ہے, تو اگر وہاں نہیں ہے تو محروم ہے. نہیں, اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ورحمتی وسیعت کل شیء, اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. تو اللہ کتنے رحیم ہیں, اللہ کتنے عطا فرمانے والے ہیں کہ ارے میرے بندوں جو وہاں نہ جا سکیں یہی ہو, تم بھی یہ کام کر لو, تمہاری مشابہت ہو جائے گی, رحمت تمہیں بھی مل جائے گی, برکات تمہیں بھی مل جائے گی, محروم تم بھی نہیں رہو گے. تلبیہ پہ یاد آیا, ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جو اذان کی دعا, اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھے اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ لے, اس کو معمول بنا لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو حرم میں بلاتے رہیں گے, اس کی حاضری ہوتی رہے گی. بہت عجیب عمل بتا رہا ہوں یہ آپ کو, اور میں نے خود دیکھا ہے جو اس کا اہتمام, میرے ایک دوست ہیں جو مؤذن ہیں مسجد, اور مؤذنوں کے لیے تو بہت آسان ہے, کیونکہ فجر میں مشکل ہوتا ہے سب سے زیادہ مشکل, اس ناغا نہیں ہونی چاہیے, ناغا نہ ہو تو فجر میں بڑا مشکل ہوتا ہے. عام طور سے فجر کی اذان کے بعد ہی لوگ بیدار ہوتے ہیں, تو اذان تو نکل گئی اور اذان کے فوراً بعد دعا پڑھنی ہے اور یہ پڑھنا ہے, اذان کی دعا پڑھنی ہے اور پھر یہ پڑھنا ہے. اور نمازوں میں تو آدمی عموماً بیدار ہوتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, فجر میں ذرا مشکل. میرے ایک دوست ہیں مؤذن ہیں, ان کا یہ معمول ہے اور وہ جاتے ہیں ہر سال, ان کی حاضری ہو جاتی. تو اس لیے میرے دوستوں یہ بھی بہت بڑا تلبیہ, بہت بڑا عمل ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے ایک تھیلی الگ سے بنائی تھی، اس تھیلی میں پیسے جمع کرتا تھا، کچھ بھی جو اب حسب توفیق فرمایا کہ اللہ نے. اور دو مفتیوں کی بات بتاتا ہوں، ایک مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ایک مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتاوی محمودیہ 25 جلدوں میں شائع ہوئے، دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے اسفار ہوتے تھے، ان کو ساتھ رکھتے تھے، بہت بڑے مفتی تھے. تو 25 جلدوں میں ان کے فتوے شائع ہوئے، بہت بڑے عالم تھے. تو یہ بھی فرما، دونوں مفتی حضرات لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں، میں نے خود پڑھا کہ ہم لوگوں نے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تھیلی بنائی تھی، اس میں پیسے جمع کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے کئی مرتبہ حرم میں حاضری کی توفیق دے دی، اسباب بنا دیے. ہم وہ تو کریں جو کر سکتے ہیں، وہ تو کریں جو ہمارے بس میں. پھر وہاں جب پہنچ جائے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہاں پہنچ کے حرم میں پہنچ کر حتیم والی جو دیوار ہے جس پر میزاب لگا ہوا ہے پرنالا، اس پر انگلی سے، شہادت کی انگلی سے یہ آیت لکھتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. یہ آیت لکھنے سے بس زبر زیر نہ لگائیں، نقطے لگا دیں، یہ آیت انگلی سے لکھ دیں تو دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے. اللہ. بہرحال ان دنوں میں جو عمل، خاص عمل ہے وہ حج بھی ہے، جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. اور بھائی، سارا کا سارا دین محبت ہے، محبت. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر جانے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ نے حج فرض فرما دیا کہ آؤ ہمارے گھر پہ. اللہ کتنے پیارے ہیں، دنیا کے محبوبوں کو تو آدمی دیکھ کر ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. دنیا میں محبت کا کیا فائدہ ہے؟ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی خود پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح سے تعلق قائم ہو. لیکن اللہ ایسے محبوب ہیں کہ محبوب وہ ہیں، محبوب خود نہیں ہاتھ بڑھا رہا، یہاں دنیا میں محبوب خود ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ خود جاتا ہے. لیکن اللہ اتنے پیارے محبوب ہیں کہ اللہ خود ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آؤ میں محبوب ہوں، مجھ سے میں محبوب حقیقی ہوں. اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہیں اور خود ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے دوستی کر لو میرے بندو، کہاں جا رہے ہیں، آؤ مجھ سے دوستی کرو. تقوی فرض فرما دیا، نماز فرض فرما دی، روزہ فرض فرما دیا، حج فرض فرمایا، یہ سب دوستی ہے، دوستی. آؤ میرے محبوب بن جاؤ، آ جاؤ. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کو ان دنوں میں، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں عبادت کتنی محبوب ہے اور دنوں میں محبوب نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ان دنوں میں عبادت کر لے گا تو اللہ کو عبادت محبوب ہے ان دنوں میں، بہت زیادہ، اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. تو جو ان دنوں میں عبادت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس کی عبادت محبوب ہوگی، وہ خود بھی محبوب ہو گیا اللہ کے ہاں. تو یہ محبوب، اللہ نے اپنا محبوب بنانے کے دن دیے ہیں ہمیں، 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے. جلدی کرو غلاموں، جان دے دو اس ادا پر، جلدی کرو غلاموں، جان دے دو اس ادا پر، مالک نے خود بڑھایا ہے ہاتھ دوستی کا. اللہ نے خود ہاتھ دوستی کا بڑھایا ہے، ہمیں تو اس ادا پہ جان دے دینی چاہیے کہ اللہ کتنے پیارے آپ محبوب ہیں، آپ خود ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا. دنیا کے محبوبوں سے تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اللہ اتنے پیارے ہیں خود ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آؤ میرے بندے دوستی کر لیں، اور کس کے پاس جائے گا، کہاں جائے گا. فرض فرما دیا تقوی کو، اپنی دوستی کو فرض فرما دیا، دوسرے لفظوں میں اپنی دوستی کو فرض فرما دیا. تو یہ محبوب کے گھر جانے کو جی چاہتا ہے جس سے محبت ہو اس کے گھر جانے کو، بار بار ان کے گھر پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کیسی ہے، اور محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی چاہتا ہے تو اللہ نے طواف ضروری قرار دیا، طواف طواف کرو، یہ محبوب کے گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں، سات چکر لگاؤ، اللہ اکبر یا اللہ، اور محبوب سے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، محبوب سے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر موقع مل جائے تو ملتزم سے چمٹ جاؤ، ملتزم سے اپنا سینہ لگا لو، چمٹ جاؤ، گویا تم ہم سے گلے لگ گئے، ڈال دی ٹھنڈک، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، تو نے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، مجھ کو اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو محبوب سے چمٹنے کو جی چاہتا ہے، گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، تو ملتزم پہ آ جاؤ، ملتزم سے سینہ وہاں الگ ہے، دعا کا انداز الگ ہے، ساری دنیا میں ہم دعا کرتے ہیں تو یوں کریں گے دعا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کر لی، ملتزم پہ سب سے منفرد دعا کا طریقہ الگ ہے وہاں، اور ملتزم ہے کون سی جگہ، حجر اسود سے لے کر، حجر اسود سے لے کر اور کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے جہاں شروع ہوتا ہے بس یہاں پر ملتزم ختم، ماں حدود ملتزم کی ختم، تو یہ ایک اتنی سی جگہ ہے جہاں ایک ہی آدمی ایک وقت میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہاں کیا طریقہ ہے، بس یوں ہاتھ اٹھائیے اور سینہ چمٹائیے اور مانگیے جو مانگنا ہے، یہ گویا آپ اللہ سے گلے لگ گئے، اللہ کے گلے لگ گئے، یہ محبت ہے، دیوانگی ہے، دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لی، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں یہ دیوانگی نہیں، محبت نہیں تو اور کیا ہے، میری عقل سے ان باتوں کا سمجھنا ناممکنات میں سے ہے، کہ کیا چکر لگائے جا رہے ہیں، اتار کے لباس اتار کے یہ چادریں پہن لی، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، محبت محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی، عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، جہاں تک اللہ کا عاشق پہنچتا ہے وہاں عقل نہیں پہنچ سکتی، تو سارا دین محبت سے عبارت ہے، محبت دیوانگی، محبوب پر اپنی جان قربان کرنے کو بھی دی جاتا ہے تو اللہ نے جہاد بھی فرض کیا، محبوب پر پیسے نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے، دولت نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے زکات فرض کر دی، ہدیے دینے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہدیے دیتے ہیں، اس کو جی چاہتا ہے کہ بھائی اس کو فلاں ہدیہ دینا چاہیے، تو اللہ نے زکات فرض کر دی، لاؤ ہمارے نام پہ پیسہ خرچ کرو، یہ گویا تم نے ہمیں دے دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑا چڑھا کے اس کو عطا فرمائیں گے، تو محبوب پر مال خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے جہاد فرض کر زکات فرض کر دی، کھانا اگر ہم کھا رہے ہوں بہت اچھا کھانا پکا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اچانک کوئی ایسا دوست آ گیا جس سے بہت محبت ہے اور بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، اچانک اس وقت پہنچ گیا، اس کے استقبال میں اس سے باتیں کرنے میں کھانا بھول جاتے ہیں، کھانا بھول گئے محبت میں، کھانا بھول گئے دوست کی محبت میں، اللہ نے روزہ فرض کر دیا، ارے میرے بندو تم کو مجھ سے محبت ہے تو روزہ رکھ لو، تھوڑا یعنی غروب آفتاب تک مت کھاؤ پیو، میرے لیے بھول جاؤ کھانے پینے، یہ محبت ہے، محبوب سے چپکے چپکے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو اعتکاف ہے، دعا ہے، محبوب سے باتیں کرو نماز ہے، بس بھائی محبت بہت بڑی چیز ہے، تو حج سارا کا سارا محبت ہے اور اتباع ہے. اتباع حرم شریف کی 100,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑو, 8 ذوالحجہ آ گیا تو آپ جائیے, چھوڑ دیں اس کو, مینا کی طرف جائیے, مزدلفہ جائیے, عرفات جائیے, حرم کو چھوڑ دیں. اب وہاں میدان میں قیام ہے, حرم کی نمازیں چھڑوا دی اللہ تعالیٰ نے. اب کوئی کہے جی اس میدان میں کیا ہوگا, 100,000 نمازیں اگر وہاں ہوتے تو 100,000 نمازوں کا ثواب ملتا, یہاں تو میدان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرم کی 100,000 نمازوں میں اب وہ ثواب نہیں جو یہاں ٹھہرنے میں. تو اصل چیز ہم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل چیز ہماری اتباع ہے, ہماری اتباع ہے, ہمارا حکم مانو. جس وقت ہمارا جو حکم آ جائے, مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھو. اب یہ یعنی نماز قضا کرنا عام دنوں میں کتنا بڑا گناہ ہے, مگر وہاں نہیں ہے. وہاں اگر کوئی کرے گا تو کہ میں تو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھوں گا, عشاء کی عشاء کے وقت میں پڑھوں گا, تو وہاں اس کو گناہ ملے گا کہ ظالم تو نے اتباع کیوں نہ کی. وہاں کا حکم الگ ہے, یہاں اب حکم بدل گیا. اتباع کرو ہماری, یہ مت سوچو کہ خلا نماز کا وقت تو اب قضا ہو گیا, قضا ہونے کے بعد پڑھی جا رہی ہے نماز. اللہ کا حکم ہے, ساری چیز سارا مسئلہ اتباع کا ہے. جو اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان کے چلو, یہ عقل مت لڑو. یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا, یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. یا تو عقل کو اور ہوش کو بھی آپ دیوانہ بنا دیجئے, عقل اور ہوش کو بھی اللہ کا عشق اور محبت سکھا دیجئے, یا ایک طرف رکھ دیجئے ان کو. اگر عقل کو آپ عشق و محبت نہیں سکھا رہے, ایک طرف رکھ دیجئے اور اللہ کا راستہ عقل کے بغیر طے کیجئے, دیوانگی سے طے کیجئے. یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا, یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. تو یہ حج بھی سارا کا سارا اتباع ہے, اتباع اور محبت ہے. اور اصل تو محبت ہے, محبت ہو تو اتباع نصیب ہوتا ہے. اور یوں غور کیجئے تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے رجب سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. رمضان ختم ہوا, اس کے ساتھ ہی شوال شروع ہو گیا, یہ اشہر حج میں سے. اگر کوئی حج کا احرام باندھ لے شوال سے, پہلی شوال سے, تو اس کا یہ عمل درست ہے, یہاں سے حج کی برکات شروع ہو گئی. اور پھر یہ اشہر ذوالحجہ, اور پھر حج اور قربانی. تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے مغفرتوں کا, رحمتوں کا, برکتوں کا یہ سلسلہ شروع ہے. تو دوسرا عمل جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ حج ہے. اور تیسرا عمل وہ قربانی ہے جو انہی دنوں میں ہے, اور دنوں میں یہ عبادت واجب نہیں ہے. قربانی کی کیا حقیقت ہے, دیکھیے ذرا اس کو سنیے. آدمی کے لیے اپنی جان قربان کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے. یاد رکھیے گا, اپنی جان وہ قربان کر دے گا, بیٹے کو نہیں قربان کرے گا. یہ اس کے لیے آسان ہے کہ اپنی جان قربان کر دے, اور بیٹا بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, فلما بلا, وہ جو جس کو مرادوں سے مانگا ہو اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ نے دیا. ربی حبلی من الصالحین, یہ دعا قرآن میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بزرگوں نے اس پہ بات یاد آ گئی, بزرگوں نے فرمایا جس کے ہاں بچہ ہونے والا ہو بچے کی پیدائش کی امید ہو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کرے، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے وہ اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. اولاد تو دے دی اللہ نے مگر ستانے والی ہے، تو راتوں کا چین دن کا سکون غارت ہو گیا. کتنی پیاری دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور مقبول دعا ہے، کیونکہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. رب حبلی من الصالحین، یہ دعا مانگی تو مانگا ہوا بیٹا اللہ تعالیٰ سے، مرادوں سے پیدا ہوا بیٹا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلما بلغ معه السعی. دیکھیے اگر بچہ پیدا ہی مرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد مر جائے، اس کا بھی اتنا غم نہیں ہوتا، مگر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، دوڑنے کے قابل ہو جائے، پھر مر جائے، اس کا بڑا غم ہوتا ہے. تو بھائی بڑا ہو گیا تھا، جب وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائے تو اس سے امید ہو چلتی ہے کہ اب یہ بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا. ایک تو یہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یا کچھ عرصے بعد مر گیا، اس سے تو امید ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو وہ چھوٹا ہی تھا، لیکن بھاگ دوڑ کے قابل ہو جائے تو اس سے امیدیں ہو چلتی ہیں، باپ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اب میرا سہارا بننے والا ہے. تو اللہ نے عین اس وقت میں فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے دوڑنے کے قابل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى. تو بیٹا بھی وہ بیٹا تھا، کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن، جیسا باپ ویسا بیٹا، باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے بھی عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، وہ بھی سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہذا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے. قال یا ابت افعل ما تؤمر فتجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھ کو، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو عن قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں یوں فرمایا انشاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے والا پائیں گے یہ نہیں فرمایا، صبر کرنے والوں میں سے فرمائیں گے، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، صبر کرنے والے جو ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں گا. یہ عاجزی کے الفاظ ہیں، عاجزی انکساری کے، بہت عاجزی ہے ان الفاظ میں. تو ان الفاظ سے جواب دیا بیٹے نے، آپ بیٹے کا جواب سنیے کتنا لائق بیٹا، ایسے جواب عاجزی اور انکساری والے الفاظ. ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، ہمارے ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت یہ میرا صاحبزادے ہیں. فرمایا آپ گویا آپ صاحب ہیں اور یہ زادے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا. انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی. فرمایا ہاں غلطی تو ہو گئی، یوں کہنا چاہیے کہ خادم زادہ ہے، کہ میں آپ کا خادم ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، صاحب زادے ہیں. تو یعنی آپ نے اپنے آپ کو صاحب سمجھا، بڑا سمجھا، اور یہ آپ کے زادے ہیں. بولنے میں بھی آدمی بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے. بھائی آج بہت گرمی ہے، یعنی بہت گرمی ہے، یہ گرمی کس کے حکم سے ہوئی، کیوں بھائی کس کے حکم سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی. آج کراچی میں اتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے، یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اور آپ کہہ رہے ہیں جی بہت گرمی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تھوڑا سا آپ کو اختلاف ہے کہ یعنی کم گرمی ہونی چاہیے تھی بہت ہو گئی ہے جی، کم ہونی چاہیے تھی بہت ہو گئی. اب بتائیے ہے کہ نہیں، یہ مطلب نکلتا ہے یا نہیں. تو کہنا کیا چاہیے، جو بزرگوں نے فرمایا، جو سکھایا، کہ یوں کہو بھائی خوب گرمی ہے، خوب گرمی ہے، آج خوب سردی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ مفہوم بھی واضح ہو گیا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات بھی واضح ہو گئی, اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض بھی نہیں ہوا. ان الفاظ میں اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض نہیں, آپ کی بات بھی پوری ہو گئی. تو یوں کہیے, ایک بزرگ ہمارے تھے ان سے کہنے لگے آپ جہاں جا رہے ہیں میں آپ کو وہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے فرمایا تھے دیکھو بھائی محبت کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے, اور چھوڑنا بہت یعنی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یوں کہنا چاہیے آپ وہاں جا رہے ہیں میں آپ کو پہنچا دوں گا, پہنچا دوں گا, چھوڑ دوں گا نہیں پہنچا دوں گا, یوں کہیے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جیسے جیسے جواب دینا چاہیے ویسا جواب دیا. آپ کریں میں کروں, نہیں ایسا جواب نہیں تھا. میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ایک, آپ مجھے بھی پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی لگا دیا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کتنا کیسے عاجزی والے الفاظ ہیں. اگر اللہ نے کہا یعنی اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی میرے ساتھ تو میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ایک مجھے آپ پائیں گے. اللہ, تو بیٹے کی قربانی باپ کے ذریعے سے, اور بیٹا بھی وہ جو مرادوں سے مانگا گیا ہو, اور پھر جب وہ چلنے کے قابل ہو جائے اس پھر اس وقت چھری پھروائی اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور جب چھری پھیری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, وہ تو اپنے بیٹے کے ہی گلے پر پھیری. پھر اللہ نے جب وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, یہ جب آواز آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں, تو انہوں نے پٹی ہٹائی اپنی آنکھوں سے جو باندھی ہوئی تھی, تو دیکھا کہ وہاں تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, وہاں تو ایک مینڈا ذبح کیا ہوا پڑا ہے, مینڈا ذبح کیا ہوا ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ فاصلے میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے زعم میں اپنی دانش میں انہوں نے چھری چلا دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر, وہ تو یہی سمجھے کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. لیکن اللہ قربانی لیتے نہیں بس دیکھتے ہیں, حوصلہ دیکھ, اللہ نے حوصلہ دیکھا, حوصلہ امتحان مقصود تھا, وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اے ابراہیم کامیاب ہو گئے, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, اللہ کی طرف سے گواہی اور یہ گویا سند مل گئی, سند کہ تم نے بالکل امتحان میں کامیاب ثابت ہو گئے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ نے فرمایا ہمیں یہ ادا اتنی پسند آئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے بعد کے آنے والوں پر بھی اس کو واجب کر دیا کہ اس قربانی کی نقل اتاریں. تو اب یوں سمجھیے کہ آدمی کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہے, ساری قربانیاں دینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے, اور بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے, اور بیٹا بھی وہ جو مرادوں سے مانگا ہوا ہو, اور وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہو, جب اس سے امید ہو چلے سہارا بننے کی, تو یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اس سے زیادہ عظیم قربانی اور کوئی ہو نہیں سکتی جو اللہ نے, جس کا اللہ تعالی نے انتخاب کیا. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, یہ کس کا امتحان ہو رہا ہے, یہ محبت کا امتحان ہے. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, جو اپنے بیٹے کو ذبیحہ بنائے. پسر سے ہے اعجاز, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. پسر سے یعنی بیٹے سے تو اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنا سر پیش کر دو, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والد سے کیا مطالبہ تھا کہ تم اپنا قلب و جگر پیش کر دو. دونوں کامیاب ہوئے. فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں یاد کیا کہ جب وہ دونوں اسلم یسلم و اسلام کے معنی ہوتے ہیں سپرد کر دینا، فارسی میں کہتے ہیں سپردن، سپرد کر دینا. تو اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو بالکل ہمارے سپرد کر دیا کہ اللہ جو آپ چاہیں جو آپ چاہیں وہی ہم کرنے کو تیار ہیں. فلما اسلما، یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. یہ قربانی آدمی اسی وقت دے سکتا ہے جب اللہ سے بڑھ کر کوئی اور پیارا نہ ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اللہ اتنا امتحان نہیں لے رہا، اتنا سخت امتحان ہم سے نہیں لے رہا اللہ، کو جو قرآن میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا، بہت کھلا امتحان تھا، بہت عظیم امتحان تھا. اتنا عظیم امتحان اللہ ہم سے نہیں لے رہا کہ کرو اپنے بیٹے کو قربان. ہم سے اتنا مطلوب ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو خواہشات ہمارے دل میں پیدا ہوں ان پر کوئی چھری چلا دے. بس یہ قربانی سے یہی مطلوب ہے کہ اللہ اس وقت تو ہم اپنا جانور قربان کر رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن ہم یہ اصل میں ہم اپنے نفس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ ہم اپنے نفس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں کہ اگر ہمارا نفس کوئی غلط خواہش پیش کرے کہ یہ کام کرو، یہ گناہ کا کام کرو، یہ گناہ کا کام کرو، تو ہم اس کے گلے پر اسی طرح چھری چلا دیں گے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے. تیرا تو ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا اللہ تو نہیں ہے، اللہ ہمارا اللہ ہے، اللہ اللہ ہے بھائی. آپ ہیں آپ، آپ سب کچھ ہیں، آپ ہیں آپ، آپ سب کچھ ہیں، غیر ہے غیر، غیر کچھ بھی نہیں. تو بس بھائی قربانی سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ کی خاطر اتنا کر لیں کہ اپنے حرام خواہشات کا خون کر لیں. نماز چھوڑنے کو جی چاہ رہا ہے، جماعت کی نماز چھوڑنے کو جی چاہ رہا ہے، اب سردیاں آ رہی ہیں، بستر میں رہو بس، اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، تیرے آگے سلطنت ناچیز ہے. تو ہم اس وقت اپنے نفس کے گلے پہ چھری چلا لیں کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، اللہ کی بات مانوں گا، نماز کا وقت ہے، میں مسجد جاؤں گا، مسجد جا کے پڑھوں گا. بس جو وقت جو اللہ کا حکم سامنے ہو اور نفس اس سے روک رہا ہو تو ہم اس کے گلے پر چھری چلا دیں. یہی قربانی سے مقصود ہے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے عرض کرنی. اچھا، محبوب کے سنگ در کو چومنے کو جی چاہتا ہے. محبوب کا سنگ در، ایک بات اور یاد آ گئی، محبوب کا سنگ در اس کی چوکھٹ چومنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر یہاں بھی دے دیا جنت کا، حجر اسود، اس کو چوم لو، گویا تم نے اللہ کی چوکھٹ کو چوم لیا. اب ایک شعر سن لیجیے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں. آپ کعبۃ اللہ کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، یوں کر کے پردے اوپر کر کے باندھ دیتے ہیں وہ، ہے نا؟ تو پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے حاجیوں پر. بڑھ کے مقدر آزما، در بھی ہے سنگے در بھی ہے، در بھی ہے سنگے در بھی ہے. دن میں اسی کی روشنی، شب میں اسی کی چاندنی، سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. کعبۃ اللہ کے دروازے کو تالا لگا ہوتا ہے نا، تالا، عموماً تالا لگا ہوا ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک حضور نے ان کو فتح مکہ پر چابی انہیں دی تھی کہ یہ لو، یہ چابی تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے ہی پاس رہے گی. آج بھی اگر کوئی والی اور بادشاہ جاتا ہے تو انہی کے خاندان سے مانگتا ہے کہ لاؤ چابی دے دو، یہ حضور کی دی ہوئی چابی ہے، آج تک کوئی چھین نہیں سکا اس کو، تو اس پر تالا ہی لگا رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں انہوں نے حرم میں کچھ اشعار لکھے تھے، اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ مقفل ہے مقفل ہے در، لٹ رہے ہیں خزانے. بھائی سخی لوگ جو ہیں وہ اپنا دروازہ کھولتے ہیں پھر باہر آ کے دیتے ہیں محتاجوں کو، بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، مگر یہاں عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، مقفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے. وہاں تو در کو تو تالا لگا ہوا ہے دروازے کو، مگر خزانے سب اسی طرح لٹ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لٹ رہے ہیں. مقفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے، سخاوت کی ایسی اداؤں میں گم ہوں، سخاوت کی ایسی اداؤں میں گم ہوں. کیسی ادائیں ہیں سخاوت کی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کی اللہ تعالیٰ قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے. عید الاضحیٰ کا دن یہ مغفرت کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن. پھر قربانی، قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نعمت ہمیں دی ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ نے عرض کیا قالوا فصوف یا رسول اللہ، کیا بھیڑ کی جو کھال ہوتی ہے اس میں تو بہت بال ہوتے ہیں بکرے سے زیادہ؟ فرمایا قال لکل شعر من الصوف حسنا. ہاں یہ بھیڑ کی جو بال ہے، وہ جو کھال ہے، اس کے بالوں کے ہر ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی. اور خون گرنے سے پہلے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اللہ کے ہاں وہ خون پہلے پہنچ جاتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے، اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں قربانی کرنے والے کی. اس لیے بھائی جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو 52.5 تولے چاندی کے برابر، کسی کے پاس سونا ہو چاندی ہو یا نقدی ہو سامان تجارت ہو، اور سال گزرنا بھی فرض نہیں ہے اس پر، سال بھی نہ گزرا ہو، اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے. بے شک آپ حصہ لے لیجئے کسی مدرسے میں، اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیجئے، اپنا جانور خرید لیجئے، لیکن قربانی بہرحال واجب ہے جس کو اللہ نے اتنا مال دیا. کیوں ہم اپنے آپ کو محروم رکھیں اس فضیلت سے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے زیادہ اے اللہ اچھا روزگار اور جائز روزگار نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، اے اللہ ان کو توقعات سے بڑھ کر اچھے رشتے نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اس کو، ان کی اولاد کو صالحین میں سے بنا دیجئے، اے اللہ جو شوہر اپنی بیویوں کو ستا رہے ہیں ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیجئے، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہماری غفلتوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دیجئے، ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو امت کے ایک ایک فرد کو اپنی دوستی کے سب سے اونچے مقام ولایت صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، اے اللہ، اے اللہ جو مرحومین ہیں ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کی اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ بہت ان آنکھوں نے آپ کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا اور آپ کے دین کو مٹتا ہوا اب تو بہت دیکھ لیا، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ دین کو چمکتا ہوا بھی دکھا دیجئے، اے اللہ اے اللہ دین کی سربلندی ہمیں اے اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ دین کو چمکتا ہوا دکھا دیجئے، اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجئے، اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اے اللہ نصیب فرما دیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجئے، اس مسجد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، اس مسجد کے امام، اس مسجد کے نمازی، ان کے مقتدی، اے اللہ نمازیوں کے گھر والے، اے اللہ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے، سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، اے اللہ اس دین کو اپنی، اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کا سرچشمہ بنا دیجئے، اے اللہ دین کے چشموں کو یہاں سے جاری فرمائیے، اولیاء صدیقین کو یہاں سے پیدا فرمائیے، اے اللہ جو اس مسجد کے معاونین ہیں اے اللہ ان کی جان مال، اے اللہ ان کے وقت میں، ان کی اولاد میں، ان کی زندگی میں، ہر چیز میں اے اللہ برکت نصیب فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.